الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى في مقام آخر ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. گزشتہ کل ایک دن کی سفر کی کارگزاری سنائی تھی کہ 12 جون کو ہم جارڈن پہنچے. جمعرات کا دن تھا. دل میں یہ نیت لے کے چلے تھے کہ جمعہ کی نماز مسجد اقصی میں نصیب ہو جائے. لیکن جب جارڈن ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں جا کر قانون یہ معلوم ہوا کہ یہاں قانون یہ ہے کہ جو لوگ جارڈن آتے ہیں ان کے لیے کمپلسری ہے کہ 2 دن اس ملک میں رہنا پڑتا ہے اور پھر تم لوگ یہاں سے اسرائیل اور فلسطین جا سکو گے. اسی لیے جمعہ کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے کی تمنا پوری نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ زندگی میں پھر کبھی موقع عطا فرما دے, مسجد اقصی میں بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع نصیب ہو جائے. ایسے وہاں کی گورنمنٹ نے جو 2 دن کا قانون بنایا ہے, کچھ ایسا قانون ہے کہ جارڈن میں جتنی زیارت کی جگہ ہیں اس کے لیے کم از کم 2 دن کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو پہلے دن جمعرات کے دن میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب کہف کے غار پر حاضری ہوئی, حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کی قبر پر حاضری ہوئی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری ہوئی, عیقہ میں حاضری ہوئی, مدین کے علاقے میں حاضری ہوئی, اور بالکل شام کو اپنے ہوٹل پر جاتے جاتے دو صحابی کی قبر مبارک پر حاضری ہوئی. وہ دو صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں امواس نام کا ایک شہر تھا جو آج کل پیلسٹائن کے قبضے میں ہے, اسرائیل کے قبضے میں ہے, اور اسرائیل کا ایک شہر جس کا نام لود ہے. یہ بڑا عجیب و غریب شہر ہے, جب اس کی باری آئے گی تو میں انشاءاللہ وہاں کی ہسٹری آپ کو سناؤں گا, اس لیے کہ دجال کا قتل وہاں پر ہونے والا ہے. تو لود شہر کے بالکل پڑوس میں امواس نامی شہر ہے, اسی امواس کے اندر ایک پلیگ کی بیماری پھیلی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, عربی میں طاعون کہتے ہیں, ہمارے یہاں گجراتی میں اس کو پلیگ کی بیماری کہتے ہیں. بغل میں پھلی ہوتی ہے اور پھر آدمی مر جاتا ہے, اور جو آدمی طاعون کی بیماری میں مر جاتا ہے اس کو اللہ کے یہاں شہید ہونے کا درجہ ملتا ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ بیماری آئی تھی تو 25 سے 30 ہزار صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہو گئے تھے. یہ امواس کے اندر یہ بیماری پھیلی تھی. تو اسی بیماری کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے اس میں ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ لکل امت امینا, ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے, امانت دار, اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. حضور نے اتنی بڑی خوشخبری جن کے لیے دی. ان کا انتقال بھی اسی بیماری میں ہوا تھا, تو پتہ چلا کہ یہیں پر ایک گاؤں ہے. یہ عرب لوگوں کی خوبی ہے کہ کسی نبی کی قبر ہے, کسی صحابی کی قبر ہے, تو پورے پورے شہر کا نام ہی ان کے نام سے رکھ دیتے ہیں. تو بتایا کہ اس گاؤں کا نام ہی ہے قریا ابو عبیدہ. قریا عربی میں گاؤں کو کہتے ہیں, اور صحابی کا نام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہیں قریب میں تھی, میں نے کہا چلو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی قبر پر حاضری دیں گے. تو گئے, خدا پاک کی قسم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پر ہم کھڑے تھے تو نور کی بارش ہو رہی تھی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نور برس رہا تھا. جب ساتھیوں نے مجھے کہا کہ دعا کروا دو یہاں پر, تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی ساتھی ایسا نہیں تھا جس کو رونا نہیں آتا ہو کہ اللہ یہ کون سوئے ہے یہاں پر, تیرے لاڈلے نبی کے صحابی, اور جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے یہ امین ہے, امانت دار ہے. وہیں قریب کے اندر ایک دوسرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے قریہ درار. اس امواس کی بیماری میں ایک دوسرے صحابی حضرت درار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی شہید ہوئے تھے. تو قریب کے اندر ان کے نام کا ایک گاؤں ہے, وہیں پر بھی حاضری ہو گئی اور ان کے مزار پر بھی حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر کے عیسال ثواب کیا, دعا کی, اور پھر اپنے ہوٹل پر واپسی ہوئی. 13 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا, تو ہم نے اپنے وہاں پروگرام بنانے والے سے کہا کہ چلو مسجد اقصی میں جمعہ نہیں ہو سکی تو آج موتا میں جمعہ ہو جائے. ابھی موتا کیا چیز ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے. موتا یہ جارڈن کا ایسا شہر ہے جہاں سعودیہ کی بھی بارڈر آ جاتی ہے, اور مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے اندازن. हमारे इस्लाम की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, तारीख है, उसमें ये बहुत यादगार शहर है। हिजरत के छठे साल में जब मक्का वालों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुई, कंप्रोमाइज हुई और रास्ते खुल गए, पहले रास्ते में बहुत खतरा रहता था, कोई मुसलमान जाए तो काफिर लोग मार डाले, लेकिन कंप्रोमाइज हो गई तो रास्ते खुले हो गए, जा सकते हैं। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फायदा उठाया और फायदा भी उठाया, दीन का फायदा उठाया। दुनिया के उस जमाने के जो बड़े बड़े किंग थे, बादशाह लोग थे, उनके नाम पर ईमान की दावत के हुजूर ने लेटर लिखे, खत लिखवाए और सहाबा को भेजा। उस जमाने के अंदर कैसर, किसरा, बड़े बड़े दुनिया के किंग लोग, उनके पास हुजूर ने लेटर लेके सहाबा को भेजा और ईमान की दावत, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लेटर अब मिल गए हैं। कोई हिरन की चमड़ी पर है, कोई लकड़ी पर है, कोई कागज के ऊपर है, बहुत से इस्तांबुल के अंदर म्यूजियम में है, दूसरी जगह पर है। वो सब लेटर अल्हम्दुलिल्लाह बरकती तकरीबन मिल गए हैं, एक दो के सिवा। तो एक सहाबी हजरत हारिस इब्ने उमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो को इस इलाके के अंदर हुजूर ने खत लेके भेजा, ये मूता के इलाके में जो जॉर्डन की बॉर्डर है वहां पर। वहां जब ये दीन की दावत का हुजूर का लेटर मुबारक लेके गए तो वहां जो गवर्नर था शुरहबील घस्सानी, ईसाई था, उसने हजरत हारिस बिन उमेर रदी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करवा दिया बिला कुसूर। हालांकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर बन के गए थे, हुजूर के सफीर और एलची बन के गए थे, और जब कोई एम्बेसडर जावे तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसा प्रोटोकॉल होता है। लेकिन उस जालिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को जो हुजूर का लेटर मुबारक लेकर के गए ईमान की दावत का, उनको कत्ल करवा दिया। जब कत्ल करवाया तो हुजूर को बहुत सदमा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा का एक लश्कर तैयार करवाया। और अजीब बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाने का नंबर आया कि इस लश्कर का अमीर किसको बनावे, तो अपने बहुत चहीते, बड़े लाडले और बड़े प्यारे हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हो को उस लश्कर का अमीर बनाया। ये हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़े अजीब सहाबी है। इनकी एक खूबी सिर्फ समझ लो कि पूरे कुरान के 30 सुपारे में किसी सहाबी का नाम नहीं है, सिर्फ हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम है, किसी का नाम नहीं है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुरान में 20 आयत अल्लाह ने उतारी, लेकिन हजरत आयशा का नाम नहीं है। हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा का अपने शौहर से झगड़ा हुआ, अल्लाह ने वो झगड़े को, झगड़े के हल को कुरान में बयान फरमाया, कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। ये मियां बीवी का झगड़ा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, लेकिन नाम नहीं बयान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की यादें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, फरमाया कि इज यकूल लिसाहिबिहि ला तहजन इन्नल्लाह माना। वो गुफा वाली रात हिजरत की, وہ قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا لیکن صدیق اکبر کا نام نہیں لیا. پورے قرآن کے اندر یہ بات یاد رکھنا, صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے اور وہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اندازہ لگاؤ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا نام اللہ قرآن میں بیان فرما دے. وہ یہ جو ہے نا غلام تھے, دشمنوں نے ان کو پکڑ کے بیچنے کے لیے رکھ دیا تھا. مکہ میں ایک بازار لگتا تھا, اس کا نام تھا عکاظ. تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار میں گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پہلی بیوی, یہ ان کی فوئی ہوتی ہے. حضرت حکیم ابن حزام بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک غلام بک رہا ہے, نوجوان لڑکا, تو 400 درہم کے اندر خرید لیا کہ چلو میری فوئی بہت مالدار ہے میں ان کو دے دوں گا. جس نوکر کو, جس غلام کو جوانی کی عمر میں خریدا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ان کو لے کر کے اپنی پھوپھی کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ کو دیا. اور خدا کی شان کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام زید کو حضور کی خدمت میں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے. اس زمانے میں حضور کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس غلام کے بچے کو حضور نے آزاد کیا اور ہاتھ پکڑ کے حتیم میں لائے. حتیم جو کعبہ کے باہر دیوار ہے وہاں لائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے حتیم میں کھڑے ہو کے اعلان کیا پورے مکہ والوں کے سامنے, اے مکہ والوں کان کھول کے سن لو, یہ زید میرا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا, اور اسی دن سے پورے مکہ میں حضرت زید کا نام ہو گیا زید ابن محمد, کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہیں, یہ نام مشہور ہو گیا. اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اگر زید کا انتقال ہو جائے تو میں وارث بنوں گا, اور میرا انتقال ہو جائے تو زید وارث بنیں گے. یہ حکیم نے کھڑے ہو کے اعلان کیا. اتنی محبت تھی حضور کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور غضب کی بات یہ کہ حضور نے اپنی سگی فوئی کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حضرت زید کی شادی کرائی. ایک غلام کا بچہ آزاد ہوا, اور حضور نے ان کے ساتھ اپنی فوئی کی بیٹی قریشی عورت اس کی شادی کرا دی. پھر دونوں کی بننے سے کی طلاق ہو گئی, اور اللہ کے یہاں سے قانون آ گیا کہ متبنا کو اب اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے. تو قرآن کے اندر پھر حضرت زید کا نام اللہ نے بیان فرمایا کہ پہلے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, لیکن آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں, اسی لیے ایسا مت کہو. اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت زید کا نام قرآن میں بیان فرمایا. فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها, تو جب یہ لشکر حضور نے موتا کے لیے بھیجا حضرت حارث کے قتل کا بدلہ لینے, تو اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا. اور عجیب بات فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو دوسرے نمبر پر میرے کاکا بھائی, میرے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو امیر بنا دینا. پھر فرمایا اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا دینا, اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو سب لوگ مشورہ کر کے کسی کو امیر بنا دینا. یہ بات حضور نے فرمائی. جب حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابہ سمجھ گئے कि ये तीनों सहाबी जो है वहां एक के बाद एक शहीद होने वाले हैं, लेकिन ये उन हजरात के ईमान और यकीन की बात थी कि उसके बावजूद भी किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि वहां तो मरने जाने का है तो अपने तो फौरन बांधे की पेटी तैयार है, खोल ही दे रहे। जहां कहीं कोई मुश्किली की बात आए, तश्कील हो गई, तरतीब बन गई, लेकिन जहां ऐसा अंदाजा हुआ कि यहां कोई तकलीफ है, फौरन हम लोग बाने निकालना शुरू कर देते हैं। ये हजरात यकीन है, फिर भी कोई चू चा जरा भी नहीं, रवाना हो गए। जब ये हजरात रवाना हुए तो वहां जाके पता चला कि वहां दुश्मनों ने 2,00,000 आज सिपाहियों की आर्मी फौज तैयार कर दी है, ये बेचारे 3,000 और सामने 2,00,000 आदमी का लश्कर कैसे मुकाबला करे, तो मशवरा करने बैठे। अलग अलग राय आई, आखिर में फैसला ये हुआ कि नहीं, कुछ भी हो, भले हम 3,000 हैं, सामने 2,00,000 है, लेकिन अल्लाह के नाम से लड़ लेंगे, चलो मुकाबले के लिए। गए मैदान के अंदर तो सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अनहु झंडा लेकर के आगे बढ़े और दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ शहीद हो गए। अब अल्लाह की कुदरत देखो, ये तकरीबन 700 किलोमीटर मदीना से दूर है। अब मदीना में कैसे पता चले कि वहां क्या हो रहा है? अल्लाह ताला ने एक अजीब चीज जाहिर फरमाई। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है, मस्जिद नबवी के अंदर है, मिंबर पर तशरीफ लाए, मिंबर पर हुजूर चढ़ गए और पूरे सहाबा मस्जिद में आके इकट्ठा हो गए और अल्लाह ताला ने बीच में जितने पहाड़ थे, जितने दरख्त थे, जितने झाड़ थे, जितने मकान थे, सब हटा दिए और हुजूर मदीना के मिंबर पर खड़े खड़े डायरेक्ट मूता का मैदान देख रहे हैं, डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। और वहां जो हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुना रहे, मजमा हुजूर की तरफ, हुजूर की नजर मुबारक मूता की तरफ और हुजूर खड़े खड़े वहां देख रहे और अपनी जुबान से सहाबा को सुना रहे। सबसे पहले इरशाद फरमाया, जैद आगे बढ़े, शहीद हो गए। और फिर हुजूर ने दूसरी बात फरमाई जो वहां मैदान में किसी को मालूम नहीं, इरशाद फरमाया कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि जन्नत के अंदर सोने के तख्त के ऊपर जैद बैठे हुए हैं। ये शहीद होकर खुदा की जन्नत में पहुंचे और सोने का एक बिस्तर है, सोने का पलंग है, तख्त है और उसके ऊपर जैद बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद इरशाद फरमाया हुजूर ने कि अब झंडा लिया है मेरे चचाजाद भाई हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने, हुजूर के सगे कजिन होते थे, सगे चचाजाद भाई, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से 10 साल बड़े थे, हजरत अली के भाई होते हैं। और अजीब इनके हालात में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि शक्ल सूरत में सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे थे। हुजूर को देखो, हजरत जाफर को देखो, सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी, और अखलाक भी हुजूर जैसे। और हजरत जाफर भी नबी तालिब रदी अल्लाह ताला ने वो खुश नसीब सहाबी है कि मदीना की हिजरत से पहले उनको हबशा, जिसको हम इथोपिया कहते हैं, वहां की हिजरत इनको नसीब हो गई थी। इथोपिया ये हिजरत करके गए थे और इथोपिया का जो ईसाई क्रिश्चियन किंग था, वो ईसाई बादशाह हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तश्कील पर मुसलमान हुआ था। उनके ईमान का जरिया हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु बने थे। और फिर ये हबशा से, इथोपिया से डायरेक्ट मदीना आए जब हुजूर हिजरत कर चुके थे, तब جس دن یہ مدینہ پہنچے ہیں تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا تھا کہ میرے بھائی آ گئے. اتنے اونچے درجے کے آدمی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے فرمایا کہ زید شہید ہو گئے, اب مسلمانوں کا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے, آگے بڑھے. مقابلہ کیا, 2,00,000 آدمی سامنے, دشمن نے پہلے ان کا دائنا ہاتھ یہاں سے کاٹ ڈالا تو ڈابے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا, پھر ان کا ڈابا ہاتھ کاٹ ڈالا تو دونوں کٹے ہوئے ہاتھ کے بیچ میں یوں کر کے جھنڈا دبا لیا. تو پھر دشمنوں نے پیچھے سے اٹیک کر کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے پورا شہید کر دیا. جب حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائے. ارشاد فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی جعفر جو شہید ہوئے اور دشمن نے جو ان کے ہاتھ کاٹے تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت میں نورانی پر, ونگز, پانکھ عطا فرمائے, اور وہ جنتی پانکھ کے ذریعے سے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں, فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں, جہاں اڑنا ہو وہاں اڑتے ہیں. اسی دن سے ان کا نام بن گیا جعفر طیار. طیار عربی کے اندر ایروپلین کو کہتے ہیں, اڑنے والا پرندہ, بڑ, پکشی کو جو اڑتا ہو. تو یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں, اس لیے ان کا لقب بن گیا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ. اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ میرے چچا زاد بھائی جعفر کو دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر کہ وہ بھی سونے کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی تو ذرا آگے پیچھے ہوئے, پھر ہمت کر کے آگے بڑھے. وہ بڑے شاعر آدمی تھے, ایک عجیب شاعری انہوں نے پڑھی, ایمان تازہ کرنے والے. وہ شاعری ان کی قبر مبارک پر پوری لکھی ہوئی ہے, قبر کی چاروں طرف. ان کی شاعری کے اندر ایک شعر یہ بھی ہے, یا رب لولا انت ما اہتدینا, یا رب لولا انت ما اہتدینا, ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینتنا علینا, یا رب لولا انت ما اہتدینا, اے میرے رب, اے میرے اللہ, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی. اے اللہ, آپ نے تو ہم کو ہدایت عطا فرمائے. یا رب لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, اے اللہ, اگر آپ ہم کو ہدایت نہیں دیتے تو ہم صدقہ نہیں کرتے, خیرات نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, جو کچھ ہے اے اللہ تیری دی ہوئی ہدایت کی برکت ہے. پھر کہا فانزل سکینتنا علینا, اے اللہ تو تیرے خزانے سے ہمارے دلوں کے اوپر سکون اتار دے. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے وہ بھی شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عبداللہ بن رواحہ کو دیکھ رہا ہوں, وہ بھی جنت میں سونے کے محل, سونے کے تخت کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تینوں کے لیے حضور نے خوشخبری دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تینوں بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تینوں امیر شہید ہو گئے, حضرت زید بھی, حضرت جعفر بھی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی. اب مسلمان مشورے کے لیے بیٹھے کس کو امیر بناوے. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بناؤ. تو حضرت خالد آگے بڑھے اور بڑے بہادر کرنل تھے, بڑے بہادر آدمی تھے. حضرت خالد آگے بڑھے اور عیسائیوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ ایسا زبردست مقابلہ کیا ہے کہ 2,00,000 آدمی کی فوج کو میدان چھوڑ کے بھاگ جانا پڑا. ایسا زبردست مقابلہ کیا اور پھر وہ میدان سے واپس نکل کر کے آئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا اللہ کی تلوار، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، لہذا جو اللہ کی تلوار ہو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پورے لشکر کو لے کر کے صحیح سلامت باہر نکل کر کے آئے۔ یہ موتا کی لڑائی جس میدان کے اندر ہوئی وہ میدان لمبا چوڑا آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے، اور ایک طرف ہٹ کر کے یہ تینوں صحابی سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر ایک شاندار جامع مسجد ہے، آپ کی اس مسجد سے تقریباً 5 یا 6 گنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی جامع مسجد ہے۔ اور وہیں پر حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی قبر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کی قبر ایک چھوٹے سے ٹیکرے کے اوپر ہے، چھوٹا سا ایک ماؤنٹین ہے، اس کے اوپر حضرت زید بن حارثہ کی قبر ہے، اور نیچے حضرت جعفر کی قبر ہے، اور ایک طرف جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ ہم نے جمعہ کی نماز اس جامع مسجد کے اندر پڑھی، اور اس کے بعد تینوں صحابی کی قبر کے اوپر حاضر ہوئے، تو مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات حضور نے دیکھی تو منبر سے حضور اترے، اور اتر کر کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور کو بہت رونا آیا، بہت غم تھا حضور کو اپنے سب کے چچا زاد بھائی کی شہادت کے اوپر، اور حضرت جعفر کے گھر گئے، ان کی بیوی کو کچھ نہیں کہا، ان کے بیٹوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، اور سب کو بلا کر حضور چومنے لگے، پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے۔ تو حضور جب ان کے بچوں کو پیار کر رہے تو یہ منظر دیکھ کر کے حضرت جعفر کی بیوی نے گھر میں سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بتلاؤ کیا ہمارے جعفر کے لیے کوئی خاص خبر آئی ہے میدان سے؟ تو بیوی بھی سمجھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی میدان میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کے گھر کے اندر سب لوگ رونے لگے، اور یہ موقع ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا زاد بھائی، میرے کاکا بھائی، میرے کزن حضرت جعفر کے گھر والے بہت غم کے اندر ہے، بہت دکھ کے اندر ہے، لہذا وہ بیچارے کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، تم اپنے گھروں سے کھانا پکا کر کے ان کے گھر بھیج دو، حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک موقع حدیث پاک کے اندر ہے کہ کسی کے انتقال کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر سے کھانا پکا کر کے ان کے گھر پر بھیج دو تاکہ وہ لوگ کھانا کھا لیں۔ اسی سے ہمارے یہاں جو بھاتی کھلانے کا رواج ہے اس کو نکالتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میت کے گھر والے بیچارے غسل میں، کفن دفن میں بیزی ہو، تو اس دن ایک ٹائم، بہت بہت تو دو ٹائم، ایک ٹائم بہت بہت تو دو ٹائم اپنے گھر سے کھانا پکا کر کے میت والوں کے گھر بھیج دینا چاہیے۔ اتنی بات حدیث میں ملتی ہے، اس سے زیادہ 2 دن 3 دن اور پھر اس میں بھی پورے خاندان کو کھانے کے لیے جمع کرو، اور اس کے اندر بھاتی کے اندر بھی جو ہے وارثائی کی طرح حق لگے کہ پہلا حق بھاتی پکانے کا میرا، دوسرا تمہارا، تیسرا تمہارا، یہ سب غلط طریقہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جس کو اللہ توفیق دے اپنے گھر سے ایک ٹیفن پکا کے کھانا بھیج دے، سنت انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ باقی دوسرے دن تیسرے دن یہ چکر غلط، پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر بیٹھ کے کھانا پکا رہے، اور وہاں جا کر کے بھیڑ لگا کر کے محفل جمع کر کے نہیں بیٹھے رہے۔ یہ کچھ چیزیں جو رسم و رواج کی ہمارے اندر ہے، اس میں سے یہ 3-4 دن کی بھاتی بھی ابھی چل رہی ہے بعض جگہ کے اوپر، اس کو ختم کرو۔ تو یہ موتا کا میدان، اور وہ پورا علاقہ موتا کہلاتا ہے، وہاں پر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، तो नमाज के बाद एक अजीब बात हुई, एक इमाम साहब आए, माशाल्लाह उन्होंने जानदार जुस्सेदार खुतबा नमाज से पहले दिया था। एक दूसरी मस्जिद के इमाम साहब भी वहां पर थे, उन्होंने हम लोगों की सबकी शक्ल सूरत 16 आदमी का काफिला देखा तो वो मिलने के लिए आए। मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूछा कि अंतुम फिर तबलीग जमात में आए हो, तो मैंने कहा हम जमात में हैं, जमाती लोग हैं, लेकिन इस वक्त जमात में नहीं आए हैं, जमात में है 16 आदमी की और सब हम लोग तबलीगी जमाती लोग हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग जो है जियारतों में आए हैं। बहुत खुश हुए, और अरबों का जो तरीका है पेशानी को चुमना वगैरह, वो हमारे पेशानी चुमने लगे मुलाकात की। फिर पूछा कि आप कहाँ की जमात है, मैंने कहा हिंदुस्तान की, तो और खुश हुए। फिर कहा हिंदुस्तान में, कहा तो कहा गुजरात, तो और खुश हुए। तो कहा ओहो माशाल्लाह गुजरात में तो बहुत दिन, अरबी में मुझसे बात करने लगे। फिर वो धीरे से कहने लगे कि चलो आप सब हजरात को मेरे घर के ऊपर खाने की दावत है, मैं सबको मेरे घर खाने के लिए ले जाता हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि अरबों के दिलों में मेहमान नवाजी कैसी होती है, कि अचानक टाइम पर 16 आदमी को घर ले जाना और एकदम कहना कि चलो सबको हम खाने के लिए ले जाते हैं, और बहुत मोहब्बत से हमको मिले। मुझे वहां की और दो चार चीजें उनको पूछनी थी, वो मैंने पूछी, और हमारा खाना एक दूसरी जगह तय था, इसीलिए मैंने उनसे माजरत की। तो वो एक थैला भर करके खजूर लाए, और पूरा ठेला भर के खजूर और पानी और जूस का तुम्हारी गाड़ी में रखो, जहां मौका मिले वहां खाते पीते रहना, जब दावत का मौका नहीं है तो। और फिर उन्होंने कहा मुझे, या शेख अल मुफ्ती आइंदा वादा करके जाओ कि मेरी दावत पर तुम यहां आओगे, फिर मुस्तकिल सफर करके आओ। मैंने कहा इंशाल्लाह, वादा करके फिर हम आगे बढ़े। मूता के मैदान में पहुंचे, अल्लाह अकबर, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और कांटे उघे हुए, और हजरत हारिस बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कबर, और वहां पर उनके नाम की एक मस्जिद जामे मूता, वहां जाकर के सारा मंजर सामने आ रहा है, याद आ रहा है, ए अल्लाह ये कैसी जगह के ऊपर तेरे नबी के सहाबा इतने दूर से दीन के खातिर आए और यहां आकर शहीद होकर के अपने कब्रें बना ली। और मैं आपको बताऊं, सहाबे किराम की कब्र मुबारकों पर जब हाजिरी हुई, तीनों सहाबा की कब्र के ऊपर, तो दुआ तो हमने बाद में की, लेकिन मैं आपको बताऊं अल्लाह गवाह है, जैसे ही कब्र के ऊपर पहुंचते रोना चालू हो जाता है, बेइख्तियार, कोई बाकी नहीं जिसको रोना नहीं आता हो, ऐसा लगता है कि कोई कुदरती बात है वहां पर, कि बस सहाबा की कब्र पर पहुंचे एक सुकून मिलता है और आंख में से आंसू चालू हो जाते हैं। और खुद मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपने सफरनामे में लिखा है कि जब इन तीन सहाबी की कब्र पर हाजिरी हुई तो ऐसी रूहानियत हासिल हुई जो मेरी पूरी जिंदगी के लिए एक सरमाया है। अजीब रूहानियत वहां पर मालूम होती है। वहां से फारिग होते होते तकरीबन 3-3.5 बज चुके थे, और अब हमको आगे जाना था हजरत लूत अलैहि सलातु व सलाम के इलाके के अंदर। इसलिए मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई जल्दी गाड़ी चलाओ, वहां पहुंच करके हमारा खाना तय था हजरत लूत अलैहि सलाम के इलाके में। काफी दूर तक हम लोग सफर करते करते एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए। हजरत लूत अलैहि सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर है, और रिश्ते में सगाई में हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु व सलाम के भतीजे होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की इराक में पैदाइश हुई, बाबुल शहर में, और उस जमाने के अंदर जहां इब्राहिम अलैहि सलाम की पैदाइश हुई वो भी मैं आगे अपने सफर में बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी हमारी हाजिरी हुई जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, जब उस दिन का नंबर आएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे इराक वालों को दीन की दावत दी, लेकिन पूरे इराक में सिर्फ 3 आदमी ईमान लाए। एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद, दूसरी उनकी बीवी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और तीसरे उनके भतीजे हजरत लूत, जिनको अल्लाह ने बाद में नबी बनाया। ये 3 आदमी ईमान लाए, और कोई ईमान नहीं लाया। بلکہ یہ عراق والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور ایسے خطرناک دشمن بن گئے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا، اور جہاں آگ میں ڈالا وہ جگہ بھی آج تک موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئے، آئے تو ابراہیم علیہ السلام تو مسجد اقصا بیت المقدس کے آجو باجو میں گئے، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے وہاں سے تقریباً 40-45 مائل دور کا علاقہ وہاں بھیجا۔ وہاں پانچ سٹی تھی، پانچ شہر تھے، اس کا جو کیپیٹل تھا وہ کیپیٹل صدوم نام کا شہر تھا، صدوم کیپیٹل، اور آجو باجو میں چار چھوٹے چھوٹے شہر، کل پانچ شہر کی ایک چھوٹا سا امپائر تھا۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام گئے دین کی دعوت کو لے کر، لیکن یہ پانچ شہر کے لوگ بڑے خطرناک قسم کے کافر اور مشرک تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں پر ایمان کی محنت کی، بہت سمجھایا لوگوں کو، لیکن وہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور وہاں کے لوگوں میں تین بڑے بڑے خطرناک گناہ تھے، تین ڈینجر گناہ، جس کی وجہ سے اللہ نے وہاں پر عذاب بھیجا۔ اللہ یہ تینوں گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گناہ کی بنیاد پر اتنا خطرناک عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ تینوں چیز اس زمانے کے اندر پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے قرآن میں، فرمایا کہ انکم لتاتون الرجال، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مرد مرد کے ساتھ گندا کام کرتے تھے، ہوموسیکس میں یہ لوگ مبتلا تھے، مرد مرد کے ساتھ غلط کام کرے۔ دوسرا کام، وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، دوسرا گندا کام یہ کرتے تھے کہ راستے میں سے کوئی جاتا ہو تو راستے میں جانے والوں کو چھیڑتے تھے، راستے کی ایک سائٹ پر بیٹھ جائے اور جو جا رہا ہے ان کو چھیڑے، اس کو مارے، اس کو پریشان کرے، اس کو لوٹ لے لے، اس کا مال لے لے لے، یہ دوسری عادت تھی اس قوم کے لوگوں کی۔ اور تیسری بری عادت تھی، انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، محفل لگاتے، مجلس لگاتے، بیٹھ جاتے سب، چلو سب فرینڈ سرکل بیٹھ جا رہے، اور بیٹھ کر کے اوپن کھلم کھلا برے کام کرتے تھے، ایک دوسرے کی مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی فرقی اتارنا، ایک دوسرے کو جو ہے برا کہنا، اور کھلم کھلا مجلس کے اندر برے کام کرنا۔ اور مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ مجلس لگا کر سرکل بنا کے بیٹھتے تھے اور زور زور سے پادنے میں حریفائی کرتے تھے کہ کون کتنی زور سے ہوا نکالے، اس میں لوگ حریفائی کرتے تھے۔ یہ تین ڈینجر گناہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھے۔ آپ نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب اللہ کا عذاب کیسے آیا، کہ کیسے؟ کل آپ کو سنایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو رہتی تھی مکہ میں، اور ان کا بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ وہ پرانی بیوی، ان کو کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک دوسرے فرشتے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر کے آئے۔ اور کیسے مہمان بن کے آئے، دو نوجوان خوبصورت لڑکے ہینسم نوجوان کی شکل میں یہ دونوں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے اور ابراہیم علیہ السلام تو بہت مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. جب یہ دونوں مہمان آئے پوچھا کچھ نہیں کہ کھاؤ گے بھوکے ہیں, پہلے فون کر کے نہیں آئے. جیسے ہی مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گھر میں گئے اور جا کر کے ایک بچھڑا کاٹا اور بچھڑے کو پورا انہوں نے فرائی کیا اور فرائی کر کے بچھڑا لا کے مہمان کے سامنے رکھ دیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فما لبس ان جاء بعجل حنیز, بھنا ہوا تلا ہوا پورا بچھڑا لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب یہ دونوں مہمان انسان دکھتے تھے لیکن یہ تو فرشتے تھے اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ تو یہ کھاتے ہی نہیں. ارے بھائی کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں؟ تو کھاتے ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دل کے اندر ڈر لگنے لگا کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے, مجھے مارنے تو نہیں آئے, مجھے قتل کرنے تو نہیں آئے. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ایسا رواج تھا کہ کوئی کسی کو مارنے جاوے قتل کرنے جاوے تو اس کے گھر میں پانی بھی نہیں پیوے. وہ یوں سمجھتے تھے کہ کسی کے گھر میں ایک مرتبہ بھی ایک لقمہ کھا لیا تو ابھی زندگی بھر اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ نمک حلالی کرنی چاہیے. اس زمانے میں یہ رواج تھا اور آج ہم ہیں کہ لوگ بیچارے ہم پر احسان کرتے ہیں لیکن ہم بات بات میں نمک حرام بن جاتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان چکانا چاہیے. نمک حلال بن کے رہو, نمک حرامی مت کرو. کسی نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اچھا سلوک کیا, اچھا ویوہار کیا, تم کو کھلایا, تکلیف کے وقت میں تمہاری مدد کی, مصیبت میں تمہاری ہیلپ کی, تو زندگی بھر اس کو یاد رکھنا چاہیے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. آج تو ہمارا حال کیا ہے, گجراتی میں کہتے ہیں جنو کھائی تینوں کھو دے, جنو کھائی تینوں کھو دے. آج ہمارا حال یہ ہے, ہم ایسے بے وفا اور نمک حرام بن گئے ہیں. اللہ یہ بری عادت سے ہم کو توبہ عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ مہمان کھاتے کیوں نہیں. تو وہ دونوں فرشتے کہنے لگے اللہ کے نبی, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کے گھر پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی کتنے سال ہو گئے, آپ کی عمر 120 سال ہو گئی اور آپ کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر مبارک تقریباً 90 برس کی ہو گئی, کا 90 ایئر اولڈ بیوی اور 120 ایئر اولڈ ہسبینڈ کا اس ایج میں اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پر بیٹا عطا فرمائیں گے, خوش ہو جاؤ. ہم تو تم کو خوشخبری دینے آئے ہیں, خوش ہو جاؤ. اس عمر میں اللہ تم کو بیٹا دیں گے اور اس بیٹے کا نام اسحاق رکھنا, یہ نام بھی بتلا دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا وہاں تھی مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے, تو اوہو اچھا اس بڑھاپے کی عمر میں, شرم بھی آتی ہے کہ 90 برس کی عمر میں دیسی اما کو بچہ ہو. تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا, اللہ اللہ یہ کیا ہوگا. تو فرشتے کہنے لگے تعجب مت کرو, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ تمہارے گھر میں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمائیں گے. اتنی بڑی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے نبی بنے, اور اس سفر کے اندر جب نمبر آئے گا تو الحمدللہ ان کی قبر پر بھی حاضری ہوئی. لیکن یہ دونوں فرشتے کے چہرے کے اوپر ایسی نشانی لگ رہی تھی کہ فرشتے آج بہت غصے میں ہیں, एकदम डेंजर पोजीशन के अंदर है। कोई आदमी गुस्से में हो तो आपने अपने को अंदाजा तो आ जाता है कि आज बहुत गर्म है। तो इनकी हालत देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये फरिश्ते आज बहुत गुस्से में है दोनों। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने धीरे से सवाल किया, قال فما خطبكم ايها المرسلون اے فرشتو اللہ نے تم کو بھیجا ہے بتلاؤ کہ تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے فیوچر پروگرام کیا ہے بتلاؤ تم کہاں جا رہے ہو کیوں آئے ہو بتلاؤ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين اللہ نے ہم کو ایک گنہگار قوم کے پاس عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، ہم عذاب دینے آئے ہیں، اسی لیے آج ہماری پوزیشن عذاب والی ہے۔ تو کہا کہاں؟ تو کہا وہ تمہارے لوط علیہ السلام بھتیجے جہاں رہتے ہیں سدوم، وہاں ہم عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فوراً فکر پیدا ہوئی، ارے تم جاتے رہے ہو عذاب دینے، لیکن میرے بھتیجے کا کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں چچا جان، کہ چاچا وہ کہ فوراً بھتیجے کی فکر دل میں آئے۔ پوچھا کہ تم عذاب تو دینے جا رہے ہو اللہ کا، لیکن میرے بھتیجے کا کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہنے لگے الا آل لوط، گھبراؤ مت، ہم تمہارے بھتیجے کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرناها انها لمن الغابرین، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، اس لیے کہ وہ کافرہ ہے۔ یہ فرشتے وہاں سے نکلے اور نکل کر کے سدوم پہنچے، یہ پانچ شہر کا علاقہ تھا اور سدوم اس کا کیپیٹل تھا۔ یہ دونوں فرشتے پہنچے شام کو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر، تو ان کی بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، اور وہ زمانے میں جائز تھا کہ مسلمان کی شادی کافر کے ساتھ ہو، یہ جائز تھا، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں یہ قانون آ گیا اللہ تعالی کا کہ کوئی بھی ایمان والا کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا، یہ قانون ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ اور جب یہ پہنچے دونوں ایک دم خوبصورت نوجوان، تو ان کی بیوی کافرہ بھی تھی اور جاسوسی بھی کرتی تھی، اس نے اپنی قوم میں سب لوگوں کو کہلوا دیا ہمارے یہاں دو خوبصورت چھوکرے آئے ہیں، آؤ تم جو گندا کام کرتے ہو، ہومو سیکس کرتے ہو، پورا کرنے کے لیے آؤ۔ تو پوری قوم کے لوگ دوڑے اور دوڑ کر کے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر، اور لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ لوط لاؤ دونوں مہمان ہم کو سونپ دو، ہم گندا کام کریں گے ان کے ساتھ۔ یہ پوری بات قرآن کے اندر ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور کہنے لگے قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دو نوجوان لڑکے میرے گھر پہ مہمان بن کے آئے ہیں، تم میرے مہمان کے ساتھ گندا کام مت کرو، برا کام مت کرو، تم میرے مہمان کے ساتھ برا کام کرو گے تو میرا نام بدنام ہو جائے گا، اس لیے سوری، میں بہت تمہاری ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے مہمان کے ساتھ گندا کام مت کرو۔ تو بھی وہ لوگ نہیں مانے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا، دیکھو نبی کا دل کیسا ہوتا ہے، قال هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میرے گھر میں میری لڑکیاں ہیں، بیٹی ہے، نبی کہہ رہے میری بیٹیوں سے شادی کرو اور شادی کر کے تم خواہش پوری کرو، لیکن ان مردوں کے ساتھ साथ मेहमानों के साथ गंदा काम मत करो। मैं बेटियां दे देता हूं अपनी, शादी कर लो मेरी बेटी से और हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी करो, इन मर्दों के साथ गंदा काम मत करो। तो कहने लगे, साफ लफ्जों के अंदर इन्होंने कह दिया, लूत आपको तो मालूम है कि हमको औरतों में कोई मजा नहीं आता, दिलचस्पी नहीं है, हमारी दिलचस्पी तो इस गंदे काम के अंदर है। साफ जवाब दे दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत अफसोस से एक जुमला कहा जो अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया, قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد। ए मेरी कौम, मैं परदेसी आदमी हूं, ये मेरा वतन नहीं है, मैं तो यहां ईमान की दावत लेके आया था, काश कि मेरी फैमिली यहां रहती होती तो मेरी फैमिली के लोग मेरी हेल्प करने आते, मदद करने आते, यहां परदेश में कौन मेरी मदद करे, तुम सब लोग मेरे दुश्मन बन गए और मेरे मेहमान के साथ गंदा काम करने के लिए आए। इस आयत की तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे भाई लूत पर रहम फरमाए कि वो अल्लाह की मदद के अंदर थे, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। देखा कि कोई मानता नहीं, वो तो जिद करते, दोनों छोकरे हमको दे दो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, तो कम वक्त लोग दीवार के ऊपर चढ़े और ऊपर से अंदर कूदने की तैयारी करने लगे। तब वो दोनों के दोनों नौजवान बोले, अल्लाह के नबी लूत आप घबराओ मत, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं और ये आपकी कौम के लोग हमें टच भी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल न घबराएं। आप जितने लोग मुसलमान हुए उनको लेके यहां से चले जाओ, अब इस कौम के लोगों को हम अजाब देंगे, आप तशरीफ ले जाइए। हजरत लूत अलैहि सलात व सलाम घर से निकल रहे ईमान वालों को लेकर के। उसी वक्त पर जब लोग दीवार कूद कूद के अंदर जाने लगे तो फरिश्तों ने अपनी पांख खोली, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने पांख अता फरमाई है। कितनी, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को 600 पांख अता फरमाई है, 600 विंग्स हजरत जिब्रील को अल्लाह ने अता फरमाई है। और एक पांख इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि एक मरतबा मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, एक पांख देखी। मक्के मुकर्रमा में एक महल्ला है, एक स्ट्रीट है जिसका नाम है अजियाद, जिस साइट में किंग पैलेस आता है उसका नाम है अजियाद स्ट्रीट। उस अजियाद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे और देखा, आवाज आई आसमान की तरफ तो अजीब चीज देखी। वो पूरा सीन अल्लाह ने सूरह वन्नजमीजा हवा में बयान फरमाया, फरमाया कि सुम्मा दना फतदल्ला فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى। इसकी एक तफसीर हजरत जिब्राइल का देखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को देखा तो अल्लाह के नबी बेहोश होके जमीन पे गिर गए, पर जब हुजूर को होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल को मैंने असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा, एक पांख खोली थी। कितनी लंबी पांख? ईस्ट से वेस्ट, मशरिक से मगरिब, पूर्व से पश्चिम, पूरा आसमान उनकी एक पांख के अंदर छुप गया था। इतनी बड़ी एक पांख जिब्राइल को अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, है अल्लाह के नबी, ये एक पांख आपने देखी, अल्लाह ने मुझे ऐसी 600 पर अता फरमाए हैं। कितनी जबरदस्त ताकत होगी जिब्राइल अमीन की। तो उन्होंने अपनी पांख खोली और जरा हिलाई तो पूरी कौम के लोग अंधे हो गए, सबकी आंख खत्म हो गई। जो अंधे हो गए तो भागे सब वहां से, लूत अलैहिस्सलाम के घर से भागे, और भागते भागते कहने लगे ये तो जादूगर है, लूत के यहां जादूगर आए। भागते भागे और जादूगर के करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर के रवाना हुए, और हिदायत थी किसी को पीछे देखने का नहीं, इसलिए कि अजाब के धूम धमाके अभी चालू होंगे, लेकिन किसी को अजाब की तरफ देखने का नहीं, आगे देखो और जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर रवाना हो गए। जिब्राइल अमीन ने रात के आखिरी हिस्से में उस पांचों सिटी को, पांच शहर को जमीन के नीचे से उठाया। कैसे? अपने यहां जो जेसीबी मशीन होती है जमीन खोदने वाली, उसको बिल्कुल नीचे से उठाया। कितना नीचे से, अक्ल हैरान रह जाती है। दुनिया के अंदर जब किसी चीज की ऊंचाई, हाइट और नीचाई नापते हैं तो सी लेवल से मापते हैं, समंदर के लेवल से। जब हम वहां गए तो बताया कि सी लेवल, वहां व्हाइट सी आता है बाहर अबियज करीब के अंदर, तो व्हाइट सी का जो पानी का लेवल है उससे 420 मीटर नीचे ये समंदर है। तो इससे अंदाजा लगाओ कितने नीचे से जिब्राइल अमीन ने पूरे पांच शहर को उठाया होगा, एकदम नीचे से। और रिवायतों में आता है कि पांच सिटी को, पांच शहर को हजरत जिब्राइल अमीन ने अपनी उंगली के एक पोरवे के ऊपर उठाया, इतनी उंगली के ऊपर, और उठा करके ये सीधा उठाया लेकर के गए, बिल्कुल हिलने भी नहीं दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनकी कौम के अंदर पानी की जो मटकों में भरा हुआ था वो पानी छलकाया भी नहीं, ग्लास में पानी था वो भी नीचे नहीं गिरा। जिब्राइल अमीन पांचों के पांचों शहर को ये उंगली पर उठा के लेके गए, धीरे 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 ऊपर ले गए, इतना ऊपर ले गए पहले आसमान के पास ले गए। और सुबह सुबह के अंदर मुर्गे बोलते हैं, जो मुर्गे हम पालते हो, तो मुर्गों की आवाज पहली आसमान के फरिश्तों ने सुनी, पहले आसमान के जो सिक्योरिटी गार्ड है फरिश्ते, उन्होंने वो आवाज सुनी। इतने ऊपर तक जिब्राइल उनको ले गए, और इतने ऊंचे ले जा करके फिर हजरत जिब्राइल अमीन ने उनको यूं पलट दिया, इतनी हाइट पर ले जा करके। अब क्या हाल हुआ होगा, इतनी ऊंचाई से पटक करके उनको जमीन के ऊपर फेंका। और दूसरा अजाब ये आया कि पत्थर की बरसात होने लगी, पत्थर बरसने लगे, और पत्थर भी कैसे, हर एक पत्थर पर नाम लिखा हुआ है, हर एक काफिर का नाम, जिसके नाम का पत्थर वो उसी को आके लगता था। और पूरी कौम को अल्लाह ताला ने रात के आखिरी हिस्से के अंदर अजाब के अंदर खत्म कर दिया। पांच शहर, पांचों के पांचों शहर खत्म, और इतनी नीचाई से खोदा था कि आज सी लेवल से 420 मीटर नीचे है वो इलाका। और अजीब बात, जब एरोप्लेन नीचे लैंड होता है तो हमको अपने कान में कैसा लगता है, ऐसा लगता है कान सूम मार गए। जब हमारी गाड़ी नीचे उतर रही थी तो हमको भी ऐसा ही हो रहा था कि एरोप्लेन जैसे नीचे लैंड हो रहा है और कान जैसे सूम मार रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। आप अंदाजा लगाओ कि 420 मीटर नीचे आदमी जावे तो फिर कान में हवा कैसी लगे। एकदम नीचे उतरते 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 नीचे गाड़ी पहुंची। अब वहां वो दरिया चालू होता है, दुनिया के नक्शे में देखना वहां लिखा होगा डेड सी, गुजराती में कहते हैं मृत समुद्र, अरबी में कहते हैं बहरुल मैत, यानी मरा हुआ दरिया, यानी ये वो जगह है जहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी, उन पर अल्लाह का अजाब आया था और पूरी कौम को अल्लाह ताला ने अजाब में खत्म कर दिया था। वह पूरा एक दरिया बन गया, लेकिन कैसा दरिया बन गया, तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा है। एक साइड पर जॉर्डन है और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन और इजराइल लगता है, और बीच में ये दरिया है, اور دریا کا پانی ایک دم جاڑا چکنا، جیسے ہمارے یہاں شیرہ ہوتا ہے، شکر کا جو شیرہ بناتے ہیں وہ کتنا جاڑا، یا یوں سمجھو کہ کوئی جاڑا جاڑا آئل ہو، ایک دم آئل جیسا پانی، پتلا نہیں آئل جیسا پانی، اسی لیے اس پانی کے اندر کوئی آدمی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ انسان کے وزن سے زیادہ وزندار وہ پانی ہے، کوئی بھی آدمی تیرتے آوے کہ تیرتے نہیں آوے، سوئمنگ آوے کہ نہیں آوے، دریا کے بیچ میں بھی چلے جاؤ، بہت عمدہ دریا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سے عرب بچے تیر رہے تھے، نہا رہے تھے اس کے اندر، لیکن کوئی ڈوبتا ہی نہیں، کا پانی زیادہ وزندار ہے انسان کے وزن سے بھی، اور اتنا چکنا اور اتنا جاڑا پانی کہ ہاتھ میں لو تو اس کے بعد صابن سے جب تک تین مرتبہ نہیں دھو وہاں تک چکنا بن نہیں جاتا ہے، اتنا جاڑا پانی، اور ایک دم کھارا سالٹی واٹر، اتنا سالٹی اور کھارا پانی کہ دریا کا جو پانی ہے اس سے 10 times زیادہ، 10 times زیادہ وہ پانی کھارا ہے، اتنا کھارا پانی، اور اتنا کھارا پانی ہے کہ اس کی زمین، جیسے اپنے دریا کے کنارے پلایا پر جاتے ہیں، بیچ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر کیسے مٹی دکھتی ہے، ریتی دکھتی ہے، وہاں نیچے پورے کے پورا سالٹ، نمک سفید جم گیا پتھر کی طرح، اس کو توڑ تو بھی کھارا، اور وہاں بڑے بڑے پتھر وہ بھی نمک کے سالٹ کے، پورا کھارا سمندر، اور اس ایریے میں 80 kilometers کا ایریا ہم چلے پھرے تو اتنا ڈر لگتا ہے، ایک دم بھیانک منظر لگتا ہے، جیسے کہ ابھی عذاب اتر رہا ہو، دل میں سکون ہی نہیں ملتا، چین ہی نہیں ملتا، اطمینان ہی نہیں لگتا۔ بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں آج کل 5-star ہوٹل بنے ہوئے ہیں کنارے کے اوپر، اور لوگ وہاں ٹور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ہم کو ہمارے گائیڈ نے بتلایا کہ تمہارا دوپہر کا کھانا وہیں پر ایک 5-star ہوٹل میں رکھا ہے، میں نے کہا ارے اللہ کے بندے، یہ کوئی عذاب کی جگہ کھانے کی تھوڑی ہوا کرتی ہے، یہ تو عذاب کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، یہ کھانے پینے موج مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں دیکھا ہمارے ہزاروں مسلمان بھی اور یہودی بھی وہاں آتے ہیں پکنک منانے کے لیے، 2500 وہاں ہوٹلیں بنی ہیں، لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں نہاتے ہیں، کہتے اس میں منرلس ہیں، میں نے کہا خاک منرلس ہے، جہاں عذاب آیا ہو وہاں کبھی زندگی میں منرل ہو سکتے ہیں، اور وہاں ایئرپورٹ پر بھی اور وہاں پر بھی اس ڈیڈ سی کی پروڈکٹ ملتی ہے، صابو شیمپو کا، اس کی وجہ سے چمڑی کی بیماریاں اچھی ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ساتھیوں کو کوئی بھی مت خریدنا، کہا یہاں بہت فائدے اس کے بتلائے جاتے، میں نے کہا نہیں کوئی مت خریدنا، کہا کیوں، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے علاقے سے گزرے تھے تو صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی نکال کر کے روٹی کے لیے آٹا گوندا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا کہ جس میں پانی بھرا ہے وہ بھی پھینک دو، اور جس میں آٹا گوندا ہے وہ بھی پھینک دو، اس لیے کہ یہ عذاب والی بستی ہے۔ کہ ایک ایمان والا یہاں کا کوئی منرل لے بھی نہیں سکتا اور یہاں کوئی موج مزے سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، پورا 80 kilometers کا ایریا ایسا لگتا ہے، پہاڑ بھی وہاں دیکھو تو عجیب عجیب کلر کے، عجیب عجیب ڈینجر کلر کے، اطمینان ہی نہیں، دل میں بے چینی لگتی ہے، گھبراہٹ لگتی ہے، کب نکلے، کب جاوے یہاں سے، کب جاوے یہاں سے، ایسا دل کے اندر ہوتا ہے۔ وہ پورا دریا وہاں جارڈن کے اندر ہے، انسان کے لیے عبرت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کا کیسا خطرناک عذاب اس پر آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، جس قوم نے بھی اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے خطرناک عذاب کے اندر مبتلا فرمایا، اور کھلے آنکھوں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی، 5 شہر تھے، اور کیسے عذاب کے اندر ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ اپنے عذاب سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ये 13 तारीख जुमा का दिन और जॉर्डन की 2 दिन की हमारी पूरी ज्यारत मुकम्मल हुई और शाम को हम लोग होटल पहुंचे। इसलिए कि शनिचर को सुबह सुबह जल्दी उठ करके पैलेस्टाइन जाना था, मस्जिद अक्सा जाना था और वहां इसराइल की बॉर्डर क्रॉस करना, यानी कि समझो कि दुनिया का सबसे भारी मुश्किल इमिग्रेशन, उसको पार करना था। इसकी तैयारी के लिए हम लोग जल्दी से होटल पहुंच गए। इंशाल्लाह आगे की मस्जिद अक्सा और पैलेस्टाइन की कारगुजारी बुध के दिन के बयान में आपके सामने जिक्र करेंगे। बहरहाल आज आपके यहाँ गश्त का भी दिन है और नबियों की दावत की बात भी हमने सुनी, सहाबाए किराम की मुबारक कुर्बानियां भी सुनी। अल्लाह के दिन के लिए अल्लाह हमें कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। वहां जाते हैं तो दिल में एहसास होता है, ए अल्लाह, ये तेरे नबी के सहाबा कितने दूर दूर जाकर के तेरे दीन के खातिर बंजर जमीनों में जाकर सो गए और सो करके उन्होंने अल्लाह के दीन को जिंदा किया। अल्लाह हम सबको भी ऐसी तौफीक और सआदत अता फरमाए। उन्होंने तो जान की कुर्बानियां दी थी, हमको सिर्फ टाइम की कुर्बानी देनी है। बताओ हिम्मत करके कौन तैयार है उसके लिए?
पता है भाई, इसलिए कौन कौन तैयार है दीन की मेहनत के लिए, कौन कौन तैयार है भाई? सब तैयार है ना भाई? पता है, पहली सीरी 4 महीना की है भाई। इस काम को सीखने के लिए 4 महीना, 4 महीना हम जहां से आए हैं वहां ही जाना है। झांसी आवला ताज जवानों से भाई हिंदुस्तान, दीन की फिक्र के लिए वहां जो काम हो रहा है उसको दोस्तों उसको सीखना है और सीखकर आकर हम अपना अतराब में काम करना है। इसलिए बताए भाई 4 महीने के लिए कौन कौन तैयार है? इब्राहिम फतेह आदर, हमारे यहां जोर भी आ रहा है सितंबर की 19, 20, 21 को, हाँ, तो उससे पहले उसके बाद भी जमात जाएगी भाई 4 महीने की। 2-3 साथी हमारे 4 महीने के चल रहे हैं भाई। आज मरकज पर रिजवान नाजर और भी बताए भाई, कब से है वो भी बता दे चले भाई।
इनको ऐसा कहो कल सुबह में भी नहीं जाना है, ऐसा कहो।
हाँ, सुबह में नहीं जाना है
भाई, घबरा मत जाना, कल सुबह में नहीं निकलना है, टाइम है आपके पास, आपकी मर्जी से टाइम सेट करना है। बोलो हिम्मत कर गए।
रमजान के बाद भी जा सकते हैं भाई, और इरादा करें तो हमारे यहाँ जोर है उसके बाद भी जमात जाए
भाई। नियत करो कि जिंदगी में एक बार 4 महीने लगाएंगे, कहो इंशाल्लाह, नियत करके तो सवाब कमा लें। अब सिर्फ टाइम्स बता दो कि जोर से पहले, जोर के बाद में, इस साल, आइंदा साल। हम ये सब तो माशाल्लाह जो है ना उधर बुकिंग भी करते हैं, आइंदा साल का, नेक्स्ट ईयर का वो वादा भी लिखते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, लिखा हुआ।
बताए भाई कौन कौन तैयार है, इरादा करो सब साथी भाई। कौन है भाई? आप तो ऊंचा करो भाई।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
जोर आ रहा है उससे तैयारी करना है भाई। हमारे यहाँ बड़े आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग ने दीन है उसी फिक्र के लिए आते हैं। अभी बात सुनी दीन की फिक्र कि भाई किस तरह हमारी जिंदगी में भी वो चीज आ जाए कि दुनिया में भी हम कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाए, उसकी फिक्र करना है भाई। और अभी भी भाई तकाजा चल रहे हैं, रमजान में भी हमारी मुकामी जमात चलेगी, रमजान के बाद कोलंबिया इक्वाडोर भी जमात जाएगी 40-40 दिन के लिए, उसके भी फिक्र करें भाई। कौन कौन तैयार है 40 दिन के लिए भाई? हमारी एक मकामी जमात चल रही है, अब दूसरी जमात भी निकालना है भाई। कौन इरादा करता है भाई 40 दिन का? बताए भाई 40 दिन के लिए साथ 40 दिन के भाई। और भी बताए भाई, फिर रमजान के बाद भी जाए, हिम्मत करके बनाए भाई। सलीम भाई का आमिर
नैना भाई जी,
आमिर जी, शाह जी, اور بھی ساتھی بتائے بھائی.
ہمارے قاری صاحب وقت دیتے ہیں کہ نہیں؟ قاری صاحب وقت دیتے ہیں کہ نہیں؟
قاری صاحب قاری عبداللہ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا بھائی. دس دن کی بھی رمضان میں دس دن کی بھی جماعت جائے گی, جتنا بھی دن ہے اس کے لیے فائز ساتھی ارادہ کرے بھائی, دس دن کی جماعت, تاکہ ہمارا رمضان اسی طرح گزرے کہ جس طرح ہم پورے رمضان پورے سال عبادت کرے. سے رمضان میں اعمال کی قیمت بھی اللہ رب العزت نے بڑھا دی بھائی, ایک کا ستر کون دیتا ہے بھائی. مبارک مہینہ ہے بھائی, مبارک مہینہ چل رہا ہے, مبارک مہینہ آنے والا ہے, اس میں ہم ساتھی فکر کریں گے زیادہ زیادہ اذان لینے والے بنے. تو رمضان المبارک میں بھی جماعت نکلے گی بھائی, کون کون ساتھی تیار ہے دس دن کے لیے؟ ابو ہریرا.
یس بھائی. زبیر لوگ بھی کہتا ہوگا نا, زبیر لوگ بھی کہتا ہوگا دس دیوس آئے رمضان میں.
ہاں بھائی بندہ تیار تھے پوری جماعت,
ان شاء
اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی. تمام ساتھی کوشش کریں گے نا بھائی, مبارک مہینوں میں بھی وقت لگانے کی فکر کرے بھائی, اور جو ہمارے وہاں کام بھائی مقامی کام ہو رہا ہے اس میں بھی حصہ لینے کی کوشش کرے گا. ابھی جو جس طرح بتایا نا, بھوت کے دن بھی پروگرام ہوگا, کل بھی یہاں پروگرام ہوگا, ساتھی فکر مندی سے جڑنے کی کوشش کرے.
ہاں, جو میں قصہ بیان کر رہا تھا اس میں دو بات بیچ میں رہ گئی تھی, وہ بتلا دوں. یہ جو ڈیڈ سی ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر جہاں عذاب آیا تھا, اس دریا کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا ہے, مچھلی بھی نہیں ہے, کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہے, اور دیڑکے بھی نہیں ہے, بلکہ کسی جگہ سے لا کے اندر ڈالتے بھی ہے تو وہ مر جاتے ہیں, کوئی جانور اس میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اور ایک جگہ کے اوپر بیچ میں ہم رکے تھے تو پہاڑ کے اوپر ایک پتلا بنا ہوا دیکھا پتھر کا, تو میں نے ہمارے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ کیا, تو کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا لوگوں نے پتلا بنایا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ تو کہ بس ایسے رسم چل پڑی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. وہ اللہ ایسی عذاب کی حالت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. بھائی یہ ایک درد بھری بات میں آپ کو کہہ کر کے دعا کروا دیتا ہوں کہ دکھ جو کل سے میں دیکھ رہا ہوں اس بات کا ہے کہ آپ لوگ برا نہ مانیں, پہلے دو سن 2000 سے میں تو سفر کر رہا ہوں آپ کے یہاں, تو مسجد کے اندر اتنی شور کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی جتنی اس سال سن رہا ہوں. یہ مسجد کی بے ادبی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. فرشتے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اس کو اللہ کا دشمن کہہ کے پکارتے ہیں. اسی لیے میں آپ سب کو اللہ کے نام کا پاک واسطہ دے کر کہتا ہوں, مسجد کے اندر یہ آوازیں بند کرو. یہ شور, یہ زور زور سے آواز, بات چیت, یہ بہت بری عادت ہے, اس سے توبہ کر لو. کہو انشاءاللہ آپ مسجد میں ایسے باتیں نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اے ہمارے اللہ ہم سب کے پیدا کرنے والے مالک تو ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمیں نصیب فرما دے گناہوں سے نفرت نصیب فرما دے گناہوں سے نفرت نصیب فرما دے نیکیوں کی رغبت اور محبت عطا فرما دے نیکیوں کی رغبت اور محبت عطا فرما دے نیکیوں کی رغبت اور محبت عطا فرما دے اے اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی کے پیارے پیارے صحابہ جنہوں نے تیرے دین کے خاطر دور دور سفر کر کے اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے جنگلوں کو آباد کیا اے اللہ ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہم سب کی طرف سے پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما اے اللہ ان کی قربانیوں کی برکت سے ہم کو اور پورے عالم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے ہر انسان اور جنات کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے اے اللہ تیرے عذاب سے تیرے غضب سے تیرے غصے سے حفاظت فرما اے اللہ یہ زلزلے یہ دھرتی کمپ جو کثرت سے ہو رہے اے اللہ یہ تیری طرف سے ہمارے لیے تنبیہ ہے اے اللہ زلزلے والے عذاب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تیرا عذاب اترتا ہے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اسباب غضب سے حفاظت فرما اسباب لعنت سے حفاظت فرما اسباب رحمت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں تیری ذات سے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ یہ کھیل کود اور ورلڈ کپ اور میچوں کے چکر سے نجات عطا فرما اے اللہ اس فتنے نے امت کے اعمال کو برباد کر رکھا ہے مسلمان جوان برا مرد عورت مسجد کیا مدرسہ کیا نماز کیا ہر جگہ اے اللہ یہ کھیلوں کے خیال میں رہتے ہیں اسی کے چرچے اور بات چیت میں رہتے ہیں اے اللہ اور رمضان بھی اسی میں گزرتی ہے اے مالک الملک ہمارے دل تیری دو انگلی کے بیچ میں ہے اے اللہ یہ کھیلوں کی محبت دلوں سے نکال دے اس طرح کے کھیلوں کی نفرت دل میں بٹھا دے اے اللہ ایسے گندے چکروں میں وقت ضائع کرنے سے امت کی حفاظت فرما انسانیت کی حفاظت فرما لے اے اللہ اس نشے سے امت کو نجات عطا فرما اس جگار سے امت کو نجات عطا فرما اس فتنے سے امت کی حفاظت فرما امت کے نوجوانوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے حیا شرم عفت پاک دامنی تقوا عطا فرما اخلاص عطا فرما توازو عطا فرما تیرے دین کی دائی اور شہدائی بنا دے ایمانی غیرت اور حمیت سے مالا مال فرما دے زندگی کے اوقات کو اللہ تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما قرآن کی تلاوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما زندگی کے اوقات کو برباد کرنے سے حفاظت فرما لے حلال برکت والی روزی عطا فرما دے تمام محبوسین کو رہائی عطا فرما دے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اجڑے ہوئے کو آباد فرما دے مظلوموں کی نصرت فرما دے اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقویٰ میں برکت عطا فرما دنیا آخرت میں تیری رضا عطا فرما اے اللہ شعبان کے مدینوں میں برکت عطا فرما رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا دے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ اس وقت کی مجلس کو کہنے کو سننے کو جمع ہونے کو قبول فرما وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين